بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 18 اکتوبر 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قربانی کی اصل روح کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ کا 3rd دن، چنانچہ عید کا تسلسل، اس کی کنٹینیویشن ابھی جاری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک قربانی بھی کی جا سکتی ہے. 3rd دن تک قربانی جو ہے اس کی اجازت ہے، اگرچہ پہلے دن کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے، وہ 4th دن کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور وہ ایام تشریق کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جاری ہیں اس وقت تک قربانی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مسلک کا اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن تو سب کے نزدیک عید کا دن ہے. پچھلے جمعے کو میں حاضر نہیں تھا، اور عید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی تھی. ایک اصولی بات جان لیجئے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو ایک جھگڑا ہوا تھا، وہاں پر بھی جو ایشو تھا وہ قربانی کا تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی، ذرا ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، بالکل صحیح صحیح حق کے ساتھ. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر دی گئی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. قال لاقتلنك، اس پر اس دوسرے نے غصے میں آ کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو جس بیٹے کی، اور وہ حابیل ان کا نام بتایا جاتا ہے، قربانی قبول ہوئی تھی، جو نیک اور صالح تھے، متقی تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، قصور میرا نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکو، اللہ تعالی متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، تم اس کا غصہ مجھ پر اتار رہے ہو. چنانچہ اس کی تفصیل میں یہ بات آتی ہے، قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے راستے میں اسے پیش کرنا، مقصد ہے قرب الہی. اب اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا مالک ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم کچھ اس کے نام پر دے دیں کہ وہ راضی ہو جائے، یہ قربانی، جس کا اصل مقصد حاصل ہے اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا. اور اللہ وہ ہے جو مالک الملک بھی ہے اور ہمارا حقیقی آقا ہے، مالک حقیقی ہے، دنیا میں بھی آقا اور غلام کا ایک تصور پایا جاتا ہے، آج کل غلامی کا وہ تصور تو بہت ہی ریئر ہوگا، لیکن آقا اور خادم اور ملازم کا تصور تو آج بھی موجود ہے، اور ملازم کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آقا کو خوش رکھے، کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے، چاہے حقیقتاً کرے یا بناوٹی طور پر کرے، لیکن آقا کو خوش رکھنا، اس کی گڈ بکس کے اندر رہنا، تو اس کی خواہش ہوگی. لیکن یہاں جو آقا اور غلام ہے یا مالک اور خادم ہے، یہ حقیقی طور پر آقا تو نہیں ہے، نہ وہ حقیقی طور پر غلام اور خادم ہے. مولا حقیقی وہ ہے جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے، اور انسان کا خالق بھی وہ ہے، اس کو جو کچھ عطا کیا اس نے کیا، شرف انسانیت بخشا، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے اونچا رتبہ عطا کیا کہ فرشتوں کو جھکا دیا اس کے سامنے. یہ ساری فضیلت عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ ہم خود تو اپنے خالق نہیں، ہم اپنے وجود کے بھی مالک نہیں، کسی شے کے مالک نہیں. در حقیقت مالک ہر شے خدا است، ای امانت چند روزہ نزد ماہ. بہرحال اس رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے دیے میں سے ہی کچھ اس کی راہ میں دے دینا، وہ خوش ہو جائے. جدا کہ اس خوش ہونے کے حوالے سے کبھی آپ بال خرچ کر کے خوش کرتے ہیں اللہ کو، اور کبھی اس کے آگے سر جھکا کر خوش کرتے ہیں، اپنے عمل سے خوش کرتے ہیں، کبھی مالی اور بدنی قربانی سے خوش کرتے ہیں. تو حاصل ہے قربانی کا اللہ کے قرب کے لیے کوئی بھی خیر کا نیک کا کام کرنا کہ رب راضی ہو جائے. چونکہ حابیل اور قابیل کا قصہ اس کا ذکر آ گیا تو میں وضاحت کر دوں کہ الفاظ جو آئے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، تو قرآن مجید کے اور مقامات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ قرآن کے شارح ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ وضاحت فرمانے والے ہیں. چنانچہ ایسی چیزوں کی وضاحت ہمیں اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، احادیث میں ملتی ہے. اس زمانے میں یہ تھا، ایک نشانی ہوتی تھی کہ جس شخص نے قربانی اللہ کے لیے پیش کی، آسمان سے اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. یہ سمبل تھا اس بات کا کہ اللہ نے قبولیت کی ہے، اللہ کو مقبول ہوئی ہے اللہ کے ہاں یہ قربانی. چنانچہ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ابھی یوں کہنا چاہیے کہ نوع انسانی کی ابھی بچپن کا دور تھا، ابھی ابتدائی دور تھا. چنانچہ اس دور میں شروع میں جو انبیاء آئے ان کو حسی معجزات دیے گئے، فزیکل قسم کے معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دور رہا، پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی نہیں معنوی معجزہ دیا گیا. اب نوع انسانی ایز اے ہول میچیور ہو چکی ہے، عہد طفولیت سے نکل آئی ہے. بہرحال تو ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، آگ اتری اور اس نے جو ہے وہ بھسم کر دیا حابیل کی قربانی کو. دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، وہ قابیل تھے، اور اس پر غصے میں آ کر انہوں نے بالآخر، پوری رکوع کے اندر ہے ان کا آپس کا مکالمہ ہے، بالآخر اس نے اس حسد میں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی قبول ہو گئی، بالآخر قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا. یہ ہے لفظ قربانی کی اصل حقیقت. عید قربان پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ. اس سے ایک تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا سلسلہ پہلے بھی کہیں چلا آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو ایک معین شکل دی اور اس کو عید الاضحیٰ کے طور پر مسلمانوں کے عید قرار دیا، اس لیے کہ تھے تو وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد. ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، یہ کس چیز کی یادگار ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ عمل ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے جاری فرما دیا. اب حضرت ابراہیم، ان کی سنت کے حوالے سے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن مجید میں جو پہلے ہی پارے کے آخری حصے میں وہ آیت آئی ہے تو ان کا منفرد مقام ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ، بڑے بڑے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے، تمام امتحانات میں کامیابی سے گزر گئے، سب کو پورا کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں پوری نوع انسانی کا امام. حضرت ابراہیم کی شان میں یہ تین الفاظ آتے ہیں، ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ، یہ ان کا جو مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طے کیا، قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر ہے، ہم سورہ حدید ابھی پڑھ چکے ہیں اپنے اجتماعات جمعہ میں، کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ صرف انہی کی نسل میں چلا ہے آج تک، اس سے باہر نہیں. اس اعتبار سے بھی ابو الانبیاء، بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں کے وہ باپ ہیں. امام الناس، اس وقت بھی دنیا میں تین مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، سب کے سب انہیں اپنا امام تسلیم کر. چنانچہ یہ ایک خاص مقام تھا. اور پھر خلیل اللہ، یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. چنانچہ میرا احساس یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا جب بھی ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت اور محبت سے ذکر فرماتا ہے. اور جا بجا قرآن میں تذکرہ ہے. سب سے پہلی معاملہ جو ہے باقاعدہ یہاں پر سورہ بقرہ ہی میں آ گیا، اور وہاں آزمائش کا ذکر آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا بڑی بڑی باتوں. اب ذرا اس کو جوڑ لیجئے کہ ہماری یہ زندگی ہے کیا. ایک بات تو سب کو معلوم ہے، اگرچہ معلوم ہے ہمارا ایمان انا ماشاءاللہ بہت کم ہے اس پر، ہماری زندگی محض یہ زندگی نہیں ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں کو وفات پا گئے اور ان کی قبر کے اوپر کتبہ لگ گیا. فقط یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، وہ عالم آخرت. تسلسل باقی ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ آئے امروز و فردا سے نہ ناپ، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے فلاں انتقال ہو گیا، یہ پیمانہ امروز و فردا جسے آپ ناپتے ہیں، اتنے سال عمر پائی تھی انہوں نے. ظاہر بات ہے کہ ہر مرنے والے کے بارے میں یہ پیمانہ امروز و فردا اسی کے حوالے سے اس کا ذکر ہوگا، تعین ہوگا. تو اسے پیمانہ آئے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم جواں ہر دم دماں ہے زندگی. چنانچہ اس کا ایک آغاز تو ہو گیا تھا عہد الست میں، اس وقت اللہ کا تعارف کروایا گیا، جیز معبود، مالک، خالق، رب، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. اس کے بعد پھر انسانوں کو بھیجا گیا حضرت آدم سے، ایک ایک کر کے نو انسانی کا فرد جو ہے وہ آیا ہے زمین پر، اور یہاں پیمانہ امروز و فردا شروع ہو گیا، فلاں تاریخ اور فلاں پیدائش اور فلاں کا انتقال. یہاں اپنا ایک وقت گزار کر، اور زیادہ سے زیادہ کتنا وقت گزار دے گا؟ نو انسانی کی عمر جو ہے تقریباً 10,000 سال شمار ہوتی ہے کم و بیش، حضرت آدم سے لے کر ایدم تک، یعنی آج کی تاریخ تک اور آج کے لمحات تک، زیادہ سے زیادہ 10,000 برس. لیکن کیا حضرت آدم کے زمانے کا کوئی شخص ہے جو آج باقی ہو؟ نہیں. جو بھی تھے انہوں نے اپنا وقت گزارا. اس وقت شاید عمریں جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 برس، 950 برس تک تبلیغ کی ہے، 1,000 سال عمر تھی، اور بائبل کی روح سے حضرت آدم کی عمر بھی 1,000 سال سے زائد تھی. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ طوفان نوح سے قبل جو ہے وہ انسانی زندگی کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا، اس کی نوعیت کا اور وہ حیات کا طول جو ہے آج کے حساب سے مختلف ہے. لیکن بعد میں اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کی عمریں 100 سال، 120 سال، 80 سال، 60 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 برس. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے زمانے کا بھی کوئی فرق آج موجود نہیں. وہ تو بہت دور کی بات ہے، 1400 سال پہلے. تو کوئی زیادہ سے زیادہ عمر پا جائے گا تو 100 سال ٹچ کر جاتا ہے تو ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. یہ وقت گزارنے کے بعد پھر عالم برزخ ہے، اور وہ برزخ کا معاملہ جو ہے وہ کتنا طویل ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آج سے 9000 سال پہلے انتقال کر گئے تھے وہ عالم برزخ میں 9500 سال، 9000 سال سے ہیں. ابھی کتنا عرصہ اور جینا ہے، اس میں رہنا ہے، وہ کیا ہے، اس کی نوعیت ہم ایز سچ نہیں جان سکتے، سوائے اس کے کہ اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی نیند کی سی ایک کیفیت ہے. اس کے بعد اٹھائے جائیں گے. ایک نفقہ اولا ہوگا، وہ پہلے ہوگا جب دنیا پر ایک دم، ویسے تو ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ بساط لپیٹ دی جائے گی اور جو ہوگا ختم ہو جائے گا، وہ ایک بھی زی نفس باقی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر نفقہ ثانیہ ہونا، اس کے اندر کتنا عرصہ ہے نہیں معلوم. جاودا فہم جمع ہر دم جمع ہے زندگی. ہاں، پھر اٹھایا جائے گا، اب اصل زندگی شروع ہوگی، جسے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. وہ جو دار آخرت ہے، اصل زندگی، حقیقی زندگی تو ہے ہی وہ، باقی سب اس سے پیچھے جو کچھ ہے وہ اس کی تمہید ہے. اور اس میں سے یہ جو حصہ ہے جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، یہ محض امتحان ہے. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ موت و حیات کا سلسلہ، فلاں تاریخ کو پیدائش اور فلاں کو انتقال، یہ کیا ہے؟ یہ عرصہ جو ہے صرف اور صرف امتحانی وقفہ ہے. دنیا میں بھیجے گئے امتحان کی غرض سے، آزمائش کی غرض سے. انا جعلنا ما على الارض زینہ لها. زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کی زینت بنا دیا. اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کی جاذبیت رکھتی ہے، کھینچتی ہے اپنی جانب. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ کون ہیں ان میں سے جو بہتر ہیں عمل کے اعتبار سے. وہ زندگی کی زلف گراہگیر کے اسیر نہیں ہو جاتے، اسی کی جاذبیت کے اندر خود بھی غرق نہیں ہو جاتے، انہیں اپنی منزل یاد رہتی ہے، وہ زندگی گزارتے ہیں مقصدیت کے ساتھ، انہیں اپنا مستقبل واقعی سنوارنا ہے، ان پر حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ تو حالت امتحان ہے. مستقبل تو وہ ہے اور وہ ابدی ہے. یہ ہے فرق. تو زندگی کل امتحان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزارا گیا. اس اعتبار سے وہ ایک سمبل ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے امتحانات، سخت ترین امتحانات. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سب میں پورے اترے تو فرمایا کہ میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام، راہبر، رہنما بنانے والا ہوں. اب دیکھیے اقبال کا وہ شعر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند خباب. مشکل اشعار ہیں اقبال کے بھی، یا کم سے کم یہ ہے کہ اب مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اردو، ادبی اردو جو ہے اس کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا، فنکشنل قسم کی اردو رہ گئی ہے. باقی تو ہماری زبان میں اردو بولتے ہیں تو 50 میں سے 20 افراد ویسے انگریزی کے ہوتے ہیں. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، ہستی کے اس سمندر سے تو بلبلے کی مانند اٹھا ہے. اس دنیا میں جو ہے تیری کیفیت کیا ہے؟ اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو ضیاء خانہ ہے، یہ دنیا، اس میں تیرا امتحان ہو رہا ہے. زندگی امتحان سے عبارت ہے. وہی شعر، وہ جو آیت قرآنی کو شعر میں سمویا ہے، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن اعمالا. موت تک امتحان ہے. اور اسی حوالے سے وہ آیت ذہن میں لے آئیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم ہر ایک کو آزما رہے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو خیر سے اور شر سے، اچھے حالات سے برے حالات سے، سختی سے آسانی سے، مشکلات سے پریشانیوں سے اور سہولتوں سے، یہ ساری صورتیں آزمائش کی ہیں. زیادہ مل جائے، جب انسان کہتا ہے کہ آزمائش مجھ سے گزر گئی، جب ذرا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، آج کل سختی میں ہوں، آزمائش میں آیا ہوا ہوں، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں آزمائش میں ہوں. کم سے کم اتنا یاد، آدھا سبق یاد ہے ہم میں سے بہت سو. لیکن جیسا ہی حالات میں فراخی آئی، امتحان سے نکل آیا، زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھے تو ایک ہلکے امتحان سے سخت امتحان میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ مال و اسباب کی فراوانی انسان کو غافل کر دیتی ہے. اس اصل امتحان کے اعتبار سے یہ زیادہ نقصان دہ، یہاں پر امتحان سخت ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی امتحانات سے عبارت تھی. سب سے پہلا امتحان عقل و شعور کا امتحان ہوتا ہے. ہم مسلمان جو اگرچہ موروثی طور پر مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے اور اس امتحان سے بچایا ہوا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. وہ ہم پہلے ہی اس درجے اس کراس کر کے ہم آگے آ چکے ہیں، اور یہ کراس ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لائن کے اس پار ہمیں خود ہی پہنچایا. ورنہ ہر انسان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ حق کو پہچاننا، توحید تک پہنچنا، اپنے رب اور خالق اور مالک کی پہچان، الست بربکم قالوا بلا. اور جس کا اصل تقاضا کیا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک بڑے رب کو بھی مان لیا اور چھوٹے بھی بے شمار مان لیے. مشرکین عرب کا تو شرک یہی تھا، ایک اللہ کو بھی مانتے تھے. زمین و آسمان کا خالق مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ بت ہیں جو ہم نے تلاش کے رکھے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کی چلتی ہے، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. یہ شرک تھا، انکار نہیں تھا، لیکن انسان کو جو عقلی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے اونچا مقام دیا گیا، اس سے توقع یہ ہے کہ وہ اس شرک کے پردوں کو چاک کر کے موحد بنے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو. اور یقیناً عقل اور فطرت اسی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اگر ان کو بروئے کار لائے. آنکھیں بند کر کے اور جاہلیت کے آبا و اجداد جو ہے جاہلیت میں مبتلا تھے، تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں گے، یہ سوچ نہ ہو. تو ہر شخص کو اللہ نے وہ شعور عطا کیا ہے کہ وہ توحید تک پہنچتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ذرا عقل سے کام دو، زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ معبود اور حاکم ہوتے، با اختیار ہوتے، تو کیا یہاں فساد نہ مچا ہوتا؟ اور سائنس جتنا ترقی کر رہی ہے، اتنا احساس ہو رہا ہے کہ کائنات کتنی نازک ہے، کتنی وسیع و عریض ہے. لیکن کامل توافق، ہم آہنگی، ہارمنی، ایک ہی اشارہ، ایک ہی ارادہ، ایک ہی مشیت، ایک ہی حکم پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. چنانچہ یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فطرت سلیمہ پر تھے، فطرت اپنی کامل ترین صورت میں تھی، اگرچہ آنکھ کھولی ہے ایک ایسے گھرانے میں، باپ جو ہے وہ بت تراش ہے، وہ جو اس وقت کا مشرکانہ نظام ہے اس کی حرارتی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. چنانچہ قوم پر حجت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم ستاروں کو پوچھتے ہو، اچھا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الآفلين. ستارہ غروب ہو گیا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا چاند کے بارے میں کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، اور وہ بھی غروب ہو گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر میرے رب ہی نے میری ہدایت نہ فرمائی اور صحیح راستہ نہ دکھایا، تو میں بھی گمراہوں میں سے، ضالین میں سے ہو جاؤں گا تمہاری طرح. پھر سورج کو دیکھا، اچھا یہ ہے رب، ھذا اکبر. فلما افلت، اور وہ بھی غروب ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شرک شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے میں بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ سورج چاند ستارے سب اس کی مخلوق ہیں. حنیفا، ان سب سے کٹ کر جن کو تم معبود ٹھہراتے ہو، ایک اللہ کا بندہ بن گیا. یہ تھا توحید تک کا سفر جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ توحید ہمیں موروثی طور پر ملی ہوئی ہے اور اس امتحان سے ہمیں گزرنے کی نوبت نہیں آئی. اگرچہ ایک اعتبار سے تو ہے کہ یہ غیر شعوری ہے، اس کو شعوری میں بدلنا چاہیے، اور وہ شعوری کیفیت کب آئے گی؟ اس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ایک بہترین کتاب ہدایت قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہوئی ہے جس سے ہم استفادہ نہیں کرتے. اس کے بعد دیکھیے امتحان کیا ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، دوسری طرف فرض کا تقاضا کچھ اور ہے، نفس کچھ چاہ رہا ہے، رب کا تقاضا کچھ ہے. اندر جو ہے محبتیں ہیں بہت سی، ان کے تقاضے کچھ اور ہیں، اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے. سارا امتحان تو اسی میں ہو رہا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. تو زندگی میں یہی امتحان ہو رہے ہیں قدم قدم پر. اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، صبح اٹھتے ہی دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر روز صبح کو ایک امتحان ہے، اور وہ کیا ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو پہلا امتحان پہلے سے ہی کوالیفائی کیے ہوئے آئے ہیں دنیا میں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. بات تو محبت کی ہے، نفس کا تقاضا ہے اور ایک طرف رب کا تقاضا ہے. تو قدم قدم پر جو امتحان ہیں اس میں آپ کے سامنے دو آپشن آتے ہیں، ایک طرف نفس کی خواہشات ہیں اور اس کی طرف اور جھکانے والا ایک شیطان ہے جو اندر موجود ہے، نفس کی ترغیبات کو ہوا دینے والا، اور دوسری طرف اللہ اور رسول کے احکام ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے، صراط مستقیم کے یہ تقاضے ہیں، دین کے یہ تقاضے ہیں. چنانچہ وہ جو محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کی زندگی میں پھر جو سب سے پہلا موقع آیا، عقل و شعور کے امتحان سے گزر گئے، کامیابی سے گزر گئے، اب آیا جان کی محبت. اس توحید کے لیے جان قربان کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کلمہ حق کہا ہے، بتوں کو پاش پاش کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نمرود کے دربار میں پیشی ہوتی ہے اور وہاں کلمہ حق کہتے ہیں ڈٹ کر، بتوں کو پاش پاش کیا ہے، الٹیمیٹلی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جہنم، آگ بھڑکائی جائے اور ابراہیم کو ڈال دیا جائے. اب معلوم ہے کہ یا زندگی ہے یا میں حق کو چھوڑوں یا پھر زندگی سے دستبردار ہو جاؤں. آگ کا الاؤ بظاہر کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا، کوئی صورت نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامن، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، پوری یسوئی کے ساتھ. یہ ہے جس شان سے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. وارادو بھی کیدن فجعلناہم الاسفلین، انہوں نے تو ایک چال چلی تھی بڑی چال ان کے خلاف، ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی بن گئی. پھر والدین کی محبت، آخر سلیم الفطرت انسان ہے، باپ اور ماں اس کے لیے محبت کیوں نہیں ہوگی اور کس درجے ہوگی؟ جتنے وہ سلیم الفطرت تھے آپ اس سے اندازہ کر سکتے. اسی لیے بعد میں بھی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے روک دیا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرو گے، لیکن فیصلہ آیا، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ اگر آبائی دین میں واپس نہیں آتے. سلام سلام کہتے ہوئے چلے گئے، والدین کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہجرت کر دی. انی مہاجر الى ربی سیہدین، میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی خاطر، وہ جہاں بھی مجھے لے جائے وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ میرا رب ہے، چھوڑ کے چلے گئے. پھر محبتوں کے امتحان آ رہے ہیں. بیٹا 87 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اللہ نے دیا, اور ابھی وہ شیر خوار ہے, اور حکم ہوتا ہے تو اس کی ماں کے سمیت اس کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. فلسطین سے چلتے ہیں, وہاں پر جا کر حجاز میں پہنچتے ہیں, اور اس جگہ پر بیٹے اپنی اہلیہ کو اور وہ شیر خوار بچے کو چھوڑ کر شہرا کے اندر پھر واپس. توکل کس درجے کا ہے ذرا دیکھیے. اور یہ بیٹا جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا, 87 سال میں پہلا بیٹا ہوا. امتحانات ختم نہیں ہوئے, بیچ میں کتنے امتحانات کیسے کیسے آئے ہوں گے اب آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں, کہاں کہاں گئے ہیں, کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے. اور پھر آخری اور سب سے بڑا امتحان, ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب وہ کچھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا, 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے, اب وہ ہاتھ بٹا رہا ہے کاموں کے اندر, جسے کہتے ہیں وہ آنکھوں کا تارا ہے اور سعادت مند ہے, انتہائی سعادت مند ہے, جس کی سعادت مندی کا پھر اظہار بعد میں اس امتحان میں ہو رہا ہے. اس وقت وہ آخری اور سب سے کڑا امتحان, اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی, سب کچھ سب سے گزر چکے تھے. یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. دیکھتا ہوں, یہ مضارے کا صیغہ ہے, یعنی مسلسل کئی دن خواب آیا, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو جب 2-3 روز مسلسل وہ خواب آیا ہے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور امتحان. اور بیٹے سے پوچھتے ہیں فنزو بازا ترا, تم آؤ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, سعادت مند بیٹا تھا, ابا جان کل گزری ہے جس کا آپ کو حکم ہوا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ان قریب, انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین, اس واقعے کا ذکر قرآن تفسیر سے کر رہا ہے, سورہ صافات. فلما اسلما, جب دونوں مسلمان ہو گئے, میں صرف توجہ دلانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں, اسلما جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے, یہ وہی لفظ ہے اسلام. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور دونوں نے سر تسلیم کیا, خم کیا, باپ نے بھی ارادہ کر لیا اس رب کی طرف سے دکھائے گئے خواب میں جو حکم تھا کہ اس پر عمل کرنا ہے, اور بیٹے نے بھی گردن ڈال دی اور کہا کہ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. یہ دونوں کی طرف سے سر تسلیم خم کرنا تھا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, پچھاڑ دیا بیٹے کو پیشانی کے بل, تاکہ چہرہ سامنے ہوگا تو شاید شفقت فطری جو ہے وہ روک دے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے چھری پھیر دی اپنی طرف سے. اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, انسان نے کچھ کیا ہے, ایک عمل کیا ہے, لیکن وہ مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا, مؤثر حقیقی, فاعل حقیقی, مؤثر حقیقی تو اللہ ہے, اور اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ہم نے پکارا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بہت کھلی آزمائش تھی. یہ گویا ممتحن کی طرف سے جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے, خراج تحسین خود اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی, اس لیے کہ بیٹے کے لیے جو محبت ان کے دل میں اس وقت ہوگی اس کو صحیح صحیح جاننے والا بھی وہی رب ہے, اور یہ امتحان کتنا کڑا ہے ان کے لیے وہی جانتا تھا, اور وہی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. یہ اس کی نشانی ہے, سنت و ابیکم ابراہیم, یہ جو قربانی تم دے رہے ہو یہ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنے کی اس کی یادگار ہے. اور اصل حقیقت وہی ہے کہ سبق اس میں یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہو. اللہ کو تو یہ روش مطلوب ہے، کامیابی اس میں، جس امتحان میں ڈالے گئے ہو اس میں کامیابی اس میں ہے کہ رب کی رضا، اس کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے جو اصل سبق ہے. چنانچہ اسی حوالے سے میں نے خطاب عید میں بھی کہا تھا، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عالمی سطح پر حق و باطل کا ٹکراؤ اپنے آخری مرحلے میں ہے. دیکھیے قربانیوں سے تو عبارت ہے نا، پوری تاریخ بڑی بڑی قربانیوں سے عبارت ہے، اسلام کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ، اور اس کے اندر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستخبی سے شرار بنیادی، ازل سے امروز تک، آج تک، بلکہ کہنا چاہیے قیامت تک یہ رہے گا، یہ کشمکش رہے گی حق و باطل کی. اور امتحان کس چیز کا ہے کہ انسان اللہ کا وفادار بنتا ہے یا اپنے نفس کا، یا شیطان کا، یا شیطانی قوتوں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. ریفرنس کیا ہے؟ بل تو سرون اور حیات الدنیا. تم اللہ کو، آخرت کو، دین کو ترجیح دیتے ہو یا دنیا کو اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہو؟ سارا امتحان یہ. نماز تو اس کے حوالے سے یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ ہے اصل مقصود، اور رب راضی ہو جائے. چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو حق و باطل کا مارکا ہے، یہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. کفر کی قوتیں، طاغوتی اور دجالی قوتیں، شیطانی قوتیں اپنے مہلک ترین اسلحے اور ٹیکنالوجی کی قوت کے بل پر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں. اصول و شرافت کا لبادہ اتار کر درندگی کی آخری حدوں کو پھلانگنے کے لیے تیار نظر آتی ہیں. یہی ہے نا جو کبھی مہذب بنتے تھے، کلچر لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، مہذب لوگ. ان مہذب لوگوں نے عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا جرم تھا اس کا؟ اور جن کو اجڑ اور گوار کہتے تھے اور غیر مہذب کہتے تھے، اس نے ان کی ایک نمائندہ یوان ریڈلی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حقیقت دیکھیے نا، کس کا نام تہذیب ہے؟ اسی لیے اقبال نے کیا کہا، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب کے نام پر جو درندگی ہو رہی ہے، سب سے بڑا درندہ اس وقت امریکہ ہے، لیکن وہ کھیل کس کے ہاتھوں میں رہا ہے؟ جو شیطانی قوت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، یہود. چنانچہ جو ریولیشنز ہیں یوحنا کی، اس کے اندر یہ بات آتی ہے آخری زمانے کے حوالے سے کہ بہت خوفناک درندہ ہوگا اور اس کی گردن پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی. فاحشہ عورت جو ہے، یہ سمبل کس کا ہے؟ یہ بنی اسرائیل، یہود، جنہوں نے اللہ سے، اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی. اور وہ سوار ہے کس کے؟ اس درندے کے سر کے اوپر، امریکہ. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اقبال کے شعر کی معنویت جتنی اب سمجھ میں آ رہی ہے، شاید اس سے پہلے نہیں آ سکتی تھی. یہ جو تہذیب کے نام پہ جو درندگی ہو رہی ہے، یہ واقعی ویژنری تھا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک مضمون ہے جو اقبال نے اپنے شعر میں سمویا ہے، اللہ کو اعتماد ہے میرے بندے، جو سچے بندے ہیں وہ کتنی بڑی بھی آزمائش ہو وہ میری رضا کے رستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، وہ میرا قرب ہی چاہتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ان کی زندگی کا مقصد ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مشینوں سے سمجھے آپ کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی قوت، یہ ویپنز، اور اب تو کیمیکل ویپن سے آگے بایولوجیکل ویپن، جو انسان نے کبھی اتنی ہلاکت خیزی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ سب کچھ آج انسان کے پاس ہے، اور یہ سب کچھ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو، ابلیسی نظام کو۔ آج وہ منظر بہت واضح ہو چکا ہے، چنانچہ اللہ اور اس کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا وقت آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا شام پر حملہ کرنے کے لیے کس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ادھر سے تھریٹ آئی ہے رشیا کی طرف سے، وہ بھی ایک عالمی قوت رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رکیں، لیکن دیکھنے والے اور جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ رکے گا نہیں، اور اصل مسئلہ بھی وہی ہے، جو اس کی گردن پر فاحشہ عورت سوار ہے اس کے نزدیک شام اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے پہلے عراق بھی ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا یہود کے لیے، چنانچہ جھوٹے بہانے بنا کر اس درندے کو مسلط کیا گیا عراق کے اوپر، اور لاکھوں انسان جو ہیں مسلمان ان کی جانیں گئی ہیں، اور ساری دنیا بھی سمجھتی ہے کہ مسلمان مرتے ہیں جو جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جانور کی زندگی بچانے کے لیے وہ جو کچھ ایفرٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، لیکن انسان لاکھوں کی تعداد میں بھی مسلمان ختم ہو جائیں، ان کے احساسات مضمون ہی نہیں تھے۔ چنانچہ اب امتحان کس بات کا ہوگا کہ آیا ہم اپنے جان و مال کے تحفظ کی خاطر باطل نظام کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے، یا اللہ کی عظمت اور اس کے دین کے غلبے کی خاطر جسم و جان اور جان و منال کی قربانی دینے کے لیے اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھیں گے۔ یہ اب فیصلہ کن مرحلہ آ رہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، یعنی فیصلہ کن صورتحال سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر ہر نوع کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اصل کامیابی ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آئے گی، اور یہی اصل میں سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا اور اس قربانی کی عبادت کا، کہ ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، سب کچھ نشاور کرنے کے لیے عملاً تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔